मुकम्मल हो जाती हैं। इस वजह से इरादा हुआ कि इसको दोबारा किया जाए जहाँ से शुरू किया था उस वक़्त। एक शेख को छोड़कर दूसरे शेख से बैत होना, इसके बारे में बात उस वक़्त चली थी। शेख का इंतखाब ता हयात होता है, क्योंकि किसी को भी इस्लाह के बाद जैसा कि ऊपर बताया गया अपने ऊपर अच्छा गुमान नहीं रहता। ताम बाज़ दफ़ा ऐसे हालात पेश आ सकते हैं जिससे मुरीद की इस्लाह, जो कि बैत का असली मकसद है, मुतासर होने का अंदेशा होता है। इस सूरत में किसी दूसरे शेख का हाथ पकड़ने की ज़रूरत पेश आ सकती है। मसलन, नंबर एक, शेख अव्वल को मुत्तबी शरीयत न पाना, यानी बिदअत या इसरार कबीरा पर उनको देखना। इसमें वक्त के मुक्तदर मुफ्तियाने किराम की राय को तरजीह होगी, अपनी राय को नहीं, क्योंकि राय अलीलुन अलीलुन के मुस्ताक मुमकिन है। जिस चीज़ को मुरीद लाजिम समझता है वो फिलहकीकत शरीयत में लाजिम न हो, और जिस चीज़ को वह हम नहीं समझता वो शरीयत में अहम हो। वो मुफ्तियाने किराम भी अहले फतवा के साथ साथ कामिलीन भी हों, यानी उनको माशाल्लाह यानी हासिल हो, इस्लाह हो चुकी हो, नस्बत हासिल हो, वरना ज़ोक हकीकत हाल तक पहुँचने में हायल हो सकता है। ये नुक्ता जो बयान किया गया है बहुत अहम है। अवाम में बाज़ चीज़ें ऐसी मशहूर होती हैं जो उनके नज़दीक बड़ी अहम होती है, लेकिन शरीयत में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सुनी सुनाई बात होती है। लिहाजा अगर शेख के तब्दील करने की का फैसला इस पर हो कि मुझे अच्छा न लगे, तो फिर तो कोई भी फैसला नहीं हो कर सकता, क्यों ज़ाहिर किसी की कोई बात समझ में अच्छी नहीं लगे, किसी की दूसरी बात अच्छी नहीं लगेगी, तो गोया कि अपने नफ्स के बुनियाद पर फैसला करना होगा, और अपने नफ्स ही तो इस्लाह करनी है। तो अगर नफ्स के बुनियाद पर फैसला हो जाए तो फिर कैसे मैं ज़ाहिर सही शेख को ढूंढ सकूँगा। तो इस वजह से अपने नफ्स की बात नहीं बाननी होगी, बल्कि तहकीक सही करनी होगी। तो सही तहकीक शरीयती की बुनियाद पर हो सकती है, क्योंकि शरीयत एक तो ये बात है कि हमारे नफसानी ख्वाहिशात से मुबर्रा है अल्लाह ताला की तरफ से, लिहाजा हमारी सोच कुछ भी हो लेकिन शरीयत का फैसला तो अटल होता है। लिहाजा बजाय इसके कि हम अपने तौर पर फैसला कर ले, शरीयत की बुनियाद पर फैसला करें। और शरीयत को समझने के लिए दिल का सही होना ज़रूरी है, नफ्स का मुतमिन होना ज़रूरी है, और अकल रसा होनी चाहिए। अब अगर ये ठीक नहीं है तो बेशक कोई मुफ्ती क्यों ना हो, मुमकिन है गलत फैसला कर ले, वो अपने नफ्स की वजह से गलत फैसला कर ले, फिर क्या होगा। तो लिहाजा इसका फैसला आप उस पर छोड़ सकते हैं जो शरीयत में भी कामिल हो, तरीकत में भी कामिल हो, उस पर ये बात छोड़ी जा सकती है, वरना इसमें जो मुश्किलात है वो नज़र आते हैं। तो अगर वो लोग कह दें कि हाँ ये बातें तो वाकई उनमें होनी चाहिए थी और नहीं है, तो फिर तब्दील हो सकता है, वरना इसको नफ्स की बात समझकर अपने आप को रोकेंगे, ये वाली बात है। नंबर दो, शेख अव्वल से बावजूद मुतशर्र मुतबे सुन्नत होने का मुनासिबत का ना होना। मुनासिबत एक फितरी चीज़ होती है जो इंसान के बस की बात नहीं होती, लेकिन फितरी तौर पर जो है ना, मतलब ये बात होती है। बाज़ दफ़ा किसी मजलिस में दूसरों के बैत करने की वजह से वक्ती तौर पर दिल किसी की तरफ माइल हो जाता है, या किसी वक़्त किसी शेख के साथ वक्ती तौर पर मुनासिबत का एहसास हो जाता है तो इससे बैत हो जाता है, बाद में पता चलता है कि उसके साथ मुनासिबत नहीं है, तो तरक्की रुक जाती है और इस्तेफादा रुकते रुकते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ایسی حالت میں اگر ساری عمر بھی گزارے تو محرومی کا اندیشہ ہے. اس وقت چند احتیاط تدابیر کے بعد شیخ بدلنے کی تجویز ہو سکتی ہے. پہلے اس بات کو دیکھا جائے کہ عدم مناسبت کہیں اپنے نفس کی شر کی وجہ سے تو نہیں ہے. وہی پرانی بات, مثلا بعض لوگ فرض عین علم کی بجائے کسی علامہ سے بیعت ہونے کو لازم سمجھتے ہیں, تو یہ نفس کا خبت ہے. اس کے لیے اس کو دیکھنا کہ شیخ کے پاس اگر ضرورت کے درجے کا علم ہے تو اس کو کافی سمجھے. اس لیے شیخ کی تلاش میں بنیاد جو ہے فرض عین علم ہے, فرض کفایہ علم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالبہ فرض عین علم کا ہے, اللہ تعالیٰ کا سب سے, فرض کفایہ علم کا نہیں. وہ تو چند لوگ کی بات ہوگی, چند لوگ جو تفصیلی علم جانتے ہو تو سب کے لیے کفایت کر سکتے ہیں. لیکن فرض عین علم ڈاکٹر کے لیے بھی ضروری ہے, انجینئر کے لیے بھی ضروری ہے, کاروباری کے لیے بھی ضروری ہے, ملازم پیشے کے لیے بھی ضروری ہے, ادنا سے ادنا شخص کے لیے بھی ضروری ہے, اور اعلیٰ سے اعلیٰ شخص کے لیے بھی ضروری ہے فرض عین علم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پہ فرض ہے. تو یہ فرض عین علم ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے فرض کفایہ علم جیسے 8 سال 10 سال کا جو علم ہوتا ہے وہ سب کے اوپر فرض کر دیا تو باقی کام رک جائیں گے سارے. حالانکہ باقی کاموں کی بھی ایسے ہی اہمیت ہے, مثلا تجارت رک جائے تو آپ کام چلا سکتے ہیں. یہی جو علماء ہوں گے ان کا کام بھی رک جائے گا, ڈاکٹر ختم ہو جائے. ہاں جی, اس طریقے سے اور زندگی کے شعبے ہیں ان کے مطلب ظاہر مطلب وہ شعبے رک جائیں تو کام نہیں چل سکے گا. تقسیم کار ہے, سب کے اپنے اپنے شعبے ہیں. تو جو فرض عین علم ہے وہ تو سب کے اوپر لازم ہے, لیکن فرض کفایہ علم سب کے اوپر لازم نہیں ہے. اور اس کا ثبوت عملاً اگر ہے تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا, جو پلرز تھے علم کے, بڑے جبال علم تھے, ان کا ایک غیر عالم سے بیعت ہونا ہے, حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ سے. اگر یہ ضروری ہوتا تو کیا یہ حضرات ان سے عالم ان سے بیعت ہوتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ ہم نے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ عالم کا غیر عالم سے بیعت ہونے سے آدھی اصلاح تو اس وقت ہی ہو جاتی ہے, بیعت کے ساتھ ہی, کیونکہ اس نے اپنے نفس کے اوپر چورا رکھ دیا. وہ نفس کی بات تو اس نے ختم کر دی نا. جو اپنے سے کم عالم سے بیعت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چورا پھیر دیا. یہ ماشاء اللہ اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ استاذ تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے, اور سعید صاحب علم کو کسی وجہ سے مکمل نہیں کر سکے تھے اور حضرت ان سے بیعت ہوئی. اپنے استاذ مولانا حسین علوی پچھرا والے, مولانا غلام اللہ خان صاحب کے جو شیخ تھے یا استاذ تھے, وہ اپنے شاگرد سے بیعت ہوئے تھے حضرت سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے. آئی بس ٹھیک ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فرض عین علم ضروری ہے بیعت کے لیے. وہ اس سے زیادہ مطلوب نہیں ہے. اسی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے فن میں طاق ہونا چاہیے. ڈاکٹر کو ڈاکٹری کے فن میں طاق ہونا تب آپ اس سے علاج کریں گے, اور انجینئر کو انجینئر کے فن میں طاق ہونا چاہیے تبھی آپ ان سے وہ کام لیں گے. تو جو اصلاح کا کام ہے اس میں اس کو طاق ہونا چاہیے. باقی جو علم ہے وہ تو فرض عین درجے کا, اس کے پاس سے بس کافی نا. حلال حرام کو جانتا ہے, صحیح غلط کو پہچانتا ہے, اپنا کام چلا سکتا ہے. آپ کو بخاری شریف تو نہیں پڑھائے گا نا, اگر آپ کو بخاری شریف پڑھانا ہے تو پھر اسے بہتر ہونا. بعض کو مشائخ، اچھا یہ الگ ہے، نفس کو خبت اس لیے اس کو دیکھنے شیخ کے پاس اگر ضرورت کر دیجیے علم، تو اس کو شیخ کا تخصص اصلاح کرنے میں کمال ہے، علم میں کمال نہیں، یہ شعبہ ہی دوسرا ہے. اس کے لیے حضرت حاج امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تانوی وصف کا بہتوں نے یاد رکھے. بعض کو مشائخ کے بارے میں تصرفات و کرامات کا پتہ لگا ہوتا ہے، وہ اپنے شیخ میں اس کو نہ پا کر کچھ بدگمان سا ہو جاتا ہے، جس سے ترقی رک جاتی ہے اور اس کو عدم مناسبت سمجھ لیتا ہے. اس صورت میں اپنی نیت کی درستی کی ضرورت ہے، نہ کہ شیخ کی تبدیلی کی. کیوں؟ کرامات جو ہے غیر اختیاری چیزیں، کشف غیر اختیاری چیزیں. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا، اللہ پاک کسی کے اوپر لازم نہیں کرتے کسی ایسی چیز کو جو کہ وہ کر نہیں سکتا. تو غیر اختیاری چیز تو کوئی نہیں کر سکتا. اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ مجھے اچھی اچھی خواب یاد آئے؟ یہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ مجھ پہ لازم ہے. اس طرح کرامت بھی مجھ پہ لازم نہیں، کشف بھی مجھ پہ لازم نہیں. اور اس سے بھی بڑا ثبوت یہ ہے کہ صحابہ کرام جو کاملین تھے، دنیا کا کوئی ولی صحابہ سے بڑا ولی جو ہے نا، مطلب ولی نہیں ہے، صحابہ سے بڑا نہیں. لیکن صحابہ میں دونوں قسم کے تھے، بلکہ اکثر کی کشف و کرامت کی باتیں نہیں ہیں، بہت کم کی ہیں. روایت جو ملتی ہے صحابہ کرام کی کرامات کی، وہ بہت کم صحابہ کی ہے، اکثر جو ہے نا بغیر بس دین پر چلتے تھے، اس میں کمال تھا ان کا. کرامت اصل میں یہی تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص 10 سال ٹھہرے اس امید میں کہ حضرت کے پاس کوئی کرامت ہوگی، میں دیکھ لوں گا. 10 سال تک جب کوئی کرامت نہیں دیکھی تو جانے لگے. حضرت کو اندازہ ہوا، حضرت نے اسے کو روک دی، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہتے بس جی جا رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں. کیوں، کام ہو گیا؟ کہتے نہیں، بس آپ کے ساتھ میں نے 10 سال گزارے لیکن میں نے کوئی کرامت آپ کے ہاتھ پہ نہیں دیکھی. تو حضرت نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، ان 10 سالوں میں کہیں میں نے کوئی خلاف سنت کام کیا ہے؟ سنت کے خلاف کوئی کام آپ کو یاد ہو؟ کہتے نہیں، ایسا تو نہیں دیکھا. تو حضرت نے جوش میں کہا، جنید کی اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی کہ اس نے 10 سال میں اللہ کو ناراض نہیں کیا. جنید کی اس سے بڑھ کی کرامت اور کیا ہوگی، اس نے 10 سال میں اللہ کو ناراض نہیں کیا. کیسے خوبصورت بات. پھر حضرت نے ایک زبردست اسٹیٹمنٹ جو آج کل ہمارے تصوف کا نصاب کا آپ کے اسم کے لازمی حصہ ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ الاستقامت فوق الکرامت. الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے اونچی چیز ہے. قرآن میں بھی استقامت کا مطالبہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارے اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، استقامت اختیار کیا، ڈٹے رہے. تو قرآن نے بھی مطالبہ استقامت کا ہے، کرامت کا تو نہیں ہے. تو یہی بات اس میں بھی ہے. نمبر 3، شیخ اول کا انتقال کر جانا. اگر ابھی تکمیل نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے کسی دوسرے شیخ سے اصلاح کے لیے رجوع کرنا مستحسن ہے. 2 صورتوں میں، جدید شیخ سے تجدیدی بیعت کے ساتھ یا گزشتہ بیعت کو برقرار رکھتے ہوئے محض تکمیل کے لیے. اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جدید شیخ کے ذوق کے مطابق عمل کیا جائے، یا جس شیخ کے ساتھ بھی اس کو اس کے بعد اس کو مناسبت محسوس ہو ان کے اوپر اپنی بات کو پیش کر لے، پھر اس پر چھوڑ دے کہ وہ بیعت کروا کے تکمیل کراتا ہے یا بیعت نہ کروا کے تکمیل کراتا ہے. کیونکہ اصل تربیت اصل بیعت نہیں ہے، اور بیعت ہو چکی ہے کافی ہے، مطلب ایک بیعت کافی ہے. اگر وہ صحیح سلسلہ تھا تو بس اس کی بیعت تو ہو گئی نا. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قلبی رسائی کا پانا. تو وہ بیعت کے ذریعے سے ہو گئی ہے، جو پہلے دفعہ بیعت ہوئی ہے اس کے ذریعے سے ہو گئی ہے. اب دوبارہ ہو جائے تو نسبت کی تقویت تو ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت نہیں. اگر تکمیل ہوئی اور مزید پختگی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے بھی جدید شیخ سے بیعت کی جا سکتی ہے، جیسے حاجی صاحب نے کیا تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکرم، ان کی تکمیل ہو چکی تھی نا، حضرت غازی نصر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقشبندی سلسلے میں جات دی تھی نا، لیکن انہوں نے میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت کی. یہ اس کی نگرانی بغیر بیعت کے اپنے آپ کو دیا جائے. چنانچہ ہمارے حضرت دادا پیر حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ نور اللہ مرکز اول سلسلہ نقشبندیہ سے مجاز بیعت تھے، اپنے شیخ کے انتقال کے بعد چونکہ ابھی طبیعت کو سیری نہیں ہوئی تھی، اس لیے سلسلہ چشتیہ میں حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجان رحمۃ اللہ نور اللہ مرکز سے بیعت فرمائی، اور حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ کی طرف سے بھی مجاز بیعت ہوئے، جن کے فوز و برکات سے آج عرب و عجم فیض یاب ہیں. حضرت کی اس بیعت کی منظوری دربار رسالت سے ہونے کا واقعہ تاریخ مجاز چشم میں موجود ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے کتاب لکھی، اس میں ہے کہ حضرت نے خواب دیکھا تھا، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ لے کر میاں جی نور جانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن ان کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ میاں جی نور، ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، ان کا نہیں پتہ تھا. تو اب تلاش میں پھر رہتے کہ کہاں ہوں گے یہ صاحب جو میں نے، نہ ان کا نام جانتے تھے، خواب میں تو شکل نظر صورت نظر آئی نا، نام تو نہیں بتایا گیا. اب اس کے پیچھے مارے مارے پھر رہے تھے، تو ایک دن کسی نے کہا کہ آپ جنجانا بھی ایک بزرگ ہے، ان کو دیکھیں، ممکن آپ کا مطلب ادھر پورا ہو جائے. وہاں گئے تو دیکھا تو بالکل وہی تھے، پہچان لیا، پہچان لے جا کر ان کے قدموں پہ گر پڑے کہ حضرت مجھے اپنے فرزندی میں لے لے. تو حضرت نے ان کو دونوں منڈوں سے پکڑ کر اٹھایا، فرمایا تجھے اپنے خواب پر بڑا وسوخ ہے، تجھے اپنے خواب پر بڑا وسوخ ہے. تو یہ بات ہے غور طلب. دوسرا شیخ تجویز کرنے پر پہلے شیخ کی شان میں کبھی سوئی ادبی قولن فعلن غائبن حاضرن نہ کی جائے، اگرچہ شیخ اول متشرر بھی نہ رہا ہو، کیونکہ احسان فراموشی ہے جو کہ سخت وبال ہے. اگر کافر بھی آپ کو کوئی سچی اچھی بات بتائیں تو اس کی آپ قدر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بس کافر آپ کو کہہ دے نماز پڑھو، وہ کافر ہے، تو آپ کہیں الجھیں گے کہ بھائی تو کافر ہے تو مجھے کیوں کہتا ہے کہ نماز پڑھو؟ آپ کہیں یہ آدمی کافر ہے لیکن متعصب نہیں ہے، دیکھو مجھے نماز سے نہیں روک رہا. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا نا جرمنی میں، میں عصر کی نماز، ظاہر وہاں تو مسجد دور دور ہوتی تھی تو دفتر میں اکیلے پڑھتا تھا، میں جا نماز بچھائی اور اس پہ کھڑا ہو گیا، اتنے سارے پروفیسر آ گئے، تو پروفیسر پیچھے ہونے لگے. میں نے کہا سر کیا بات ہے؟ بس آپ سے کام ہے لیکن آپ پہلے نماز پڑھ لے پھر بات کریں. میں نے کہا سر میرے پاس نماز کے لیے کافی ٹائم ہے. کیوں؟ ان دنوں دن بڑے لمبے ہوتے ہیں نا گرمیوں میں، کہیں 9:45 مغرب کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت تقریباً کچھ 6 کے لگ بھگ کا ٹائم تھا، تو ظاہر مطلب ہے کہ میرے پاس تو ابھی بھی 3 تھے، 3-4 تو میں نے کہا سر میں نماز پڑھ لوں گا، میرے پاس اتنے گھنٹے ہیں، وہ آپ پہلے بات کر لیں، کیونکہ چھٹی کا وقت ہونے والا تھا. کہتے نہیں نہیں پھر آپ نماز پڑھیں. میں نے کہا میرے پاس بس پہلے نماز پڑھے پھر بات کریں گے، تو چلے گئے. پھر میں نماز پڑھی، پھر اس کے بعد چلا گیا تو بات ہو گئی. اب ٹھیک ہے وہ خود مسلمان تو نہیں تھے، لیکن کم از کم اس نے میرے اسلام کی قدر کی، تو ظاہر میں کم از کم اس کا ممنون تو تھا نا کہ اس نے مجھے ماشاء اللہ نماز سے روکا نہیں. ایک پاکستانی بھی آئے تھے ادھر، کسی اور جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، ایک اور دفتر میں کام کر رہے تھے، مجھے ایک دن کہنے لگے کمال ہے تو یہاں ساری نمازیں پڑھتے ہیں، تجھے کوئی نہیں روکتا، ہمیں تو کوئی جمعہ کی نماز کے لیے بھی جانے کے لیے اجازت نہیں دیتے وہاں پر اپنے دفتر میں. تو میں نے کہا شکر کرو تمہیں چرچ جانے کی دعوت نہیں دیتا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا تیرے لباس میں ان کے لباس میں کیا فرق ہے؟ تو نے ان کا حلیہ بنایا ہوا ہے، वो तो समझते हैं कि तुम उन जैसे हो, तो तुम्हें क्यों जान देंगे। ये साहब बाद में पेंशन के डायरेक्टर बने थे। हाँ जी, तो वो मतलब क्यों मतलब आपको जान देंगे। मैंने कहा मुझे तो अव्वल रोज अव्वल से उन्होंने रिकग्नाइज किया कि मुसलमान है। ये बल्कि हमारे जो प्रोफेसर थे पहले दिन से, मेरे कुलीग से कहा जो तुर्की दे, मुझे कहते इसको किसी ऐसी जगह ले जाओ खाने के लिए जहाँ कुछ खा सके, हर एक चीज़ नहीं खाएगा। देखो मेरे बात में उसे नहीं हुई थी, सिर्फ मेरे लिबास को देखकर उसने जहन में ये बात की कि भाई ये इस तरह। एक डॉक्टर के पास गया था तो जो दवाई मुझे उन्होंने दूसरे डॉक्टर ने बताई थी उसमें अल्कोहल था, अल्कोहल था। तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा मुझे कोई इसी फार्मूले की कोई दवाई बताओ जिसमें अल्कोहल ना हो। तो उसने केमिस्ट, जो केमिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं केमिस्ट, उनको फ़ोन किया। उनको फ़ोन बताने लगे इशहाब आइनक स्टार के मसला में, कहते कि मुझे मेरे पास एक स्ट्रांग मुसलमान आए हुए हैं इशहाब आइनक स्टार के मसले में। हाँ तो हम कहते वो कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी दवाई इस फार्मूले का बताओ जिसमें अल्कोहल ना हो। तो यार आपके पास कोई ऐसी दवाई है? तो अगर आप अपने दीन पर मजबूत ऐसे जमे हुए तो बाकी लोग भी आपकी कदर करेंगे और आपकी इस चीज़ का रिगार्ड करेंगे। और अगर आप खुद ही हिल गए तो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मस। जो लोग मतलब उखड़ जाते हैं अपनी जगह से, उनकी जगह ही नहीं होती अपनी जगह, अपने लोगों के पास जगह नहीं होती, दूसरों के पास क्या जगह होगी। बस ये जो हुकूमतें होती हैं, हुकूमतें ये उन मौलियों की कदर नहीं करते जो उनकी बातें मानते हैं, दिल से उनकी कदर करते जो उनकी बातें नहीं मानते, उनको मौली समझते। अगर उनमें से कोई इनकी हिमायत कर ले तो फिर बहुत खुश होते हैं, हाँ हमने बड़ा मैदान कमाया। क्यों? वो समझते हैं भाई ये बाकी लोग तो हमारे हमारे बाएं हाथ का केल है, इनको तो हम काबू कर सकते हैं, उनको काबू करना क्या मुश्किल है। हाँ जी, लेकिन जो सही मुसलमान होते हैं उनके बारे में फिक्रमंद होते हैं, भाई ये तो काबू नहीं आएंगे। तो उनको फिर तरीकों से, मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ चालों से उनको राम करने की कोशिश करते हैं। तो उनमें से अगर कोई कन्फ्यूजन किसी को हो जाए या कोई राम हो जाए कोई, और उस पर अपनी बड़ी फतेह मनाते। टेपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जब शहीद हो गए तो उनके लाश मुबारक को अंग्रेजों ने 21 तोपों की सलामी दी थी। क्यों? हालांकि अंग्रेजों के साथ ही लड़े थे, कई अंग्रेजों को मार के शहीद हुए। उनकी हालत थी कि तलवार उनके हाथ से ज्यादा नहीं हो सकी थी मौत के बाद, उतनी सख्त ग्रिप थी वो ज्यादा नहीं हो सकी। हाँ जी, तो वो अभी जब शहीद हो रहे थे ना, मतलब वैसे जाने वाले थे कोमे में, तो इतने में कोई अंग्रेज आया तो समझे कि मर गए हैं, तो उतने में उनमें जांग थी तो तलवार उठा के उसको भी मार दिया। शहीद होते होते दूसरे को मार दिया। तो अब जो अंग्रेज जो उनको कमाल की बात है, दुश्मन थे लेकिन वो रिकॉर्ड कर रहे थे, और उनके कब्र को लाश को जो है ना 21 तोपों की सलामी दी थी। तो ये होता है जो अपनी अपने अजम में मजबूत होता है तो फिर उनके लोग भी ख्याल रखते, बाकी लोग भी ख्याल रखते। और जो अपने उस पर कायम ना रहे तो बस ठीक है जी, फिर तो ये बातें नहीं होती। चारों सिलसिलों के मशायख के असमाए गिरामी। सिलसिला चिश्तिया के सरखील हज़रत ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनके आगे पर दो शाख हैं, एक चिश्तिया साबरिया और एक चिश्तिया निज़ामिया। चिश्ती साबरिया के सरखील हज़रत साबिर कलीरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, اور چشتی نظامی کی سرخیل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بڑے اونچے درجے کے اولیاء تھے. حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ ان دنوں یہ آپ کو پتہ ہے گاؤں وغیرہ میں جو شادی وغیرہ ہوتی ہے نا، تو جو لوگ یعنی اعلان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ کھانے کی دعوت ہے، تو یہ نائی ہوتے ہیں یا ڈوم ہوتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. وہ مطلب جاتے ہیں گھر گھر جا کر، وہ دروازے کر کے، اوہ آپ کے فلاں جگہ دعوت ہے، یہ ہوتا تھا نا. تو ان دنوں ان کے ہاں بھی تھا کہ ڈوم جو ہوتے ہیں نا، وہ جاتے تھے اور پیغام لے جاتے تھے. تو حضرت نے ایک ڈوم کو بھیجا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی طرف سے. تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے آ کے بڑی تعریفیں کی، جو خواجہ صاحب تم بادشاہ ہیں اور ایسے اور ایسے ہو، مجھے میری اتنی قدر کی ہو، یہ کیا ہو، فلاں چیزیں کھلائیں، اور یہ مجھے بڑی تعریفیں کی. ظاہر ہے وہ تو کھانے پینے کے شوقین لوگوں نے ڈومٹا، تو وہ کیا بات کر سکتے، ان کی بزرگی تو نہیں جانتے. ہاں جی، تو وہ انہوں نے بڑی تعریفیں کی. حضرت خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا، بس ٹھیک ہے سن لی. پھر حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ کے پاس لے گئے. تو یہ گولر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے، فقر کی حالت تھی، جذب مستی میں غرق. ہاں جی، بس نماز پڑھتے تھے اور جو ہے نا خادم کانا گولر، مطلب جو ہے نا گولر لاتے تھے، ان کے سامنے رکھ لیتے، بس کا لیتے اور بس پھر مست، یہ ان کا حال تھا. تو ان کے پاس بھی گئے. جب ان کے پاس گئے تو حضرت نے وہ اپنے ساتھ ان کو بٹھایا کانے پر، تو گولر لائے گئے. تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا نمک بھی لانا، کیونکہ شیخ کے خادم آئے ہوئے ہیں، یعنی گولر میں نمک ڈالنے کے لیے خود پرواہ نہیں کرتے تھے، خود تو اس طرح کھا لیتے تھے، لیکن ان کے اکرام کے لیے کہا کہ نمک بھی لانا کیونکہ شیخ کے خادم آئے ہوئے ہیں. بہنی اوس اوس میرے دل میں بڑا باری ہو گیا کہ یہ تو اپنے شیخ کے ساتھ کچھ بھی محبت نہیں کرتے، دیکھو نا یہ کیا بات ہے، گولر خالی اور پھر بھی صرف نمک، کیا کم کیا کیا ہے. جا کر ذرائع شکتن کہا کہ ان کو آپ کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ اس نے بس صرف اتنا ہی کہا. تو اس پر جو ہے نا حضرت پہ وجد تاری ہو گیا، یہ تو اچھا مجھے ابھی تک یاد رکھا ہے، اس جذب و مستی میں ابھی تک مجھے یاد رکھا ہے، سبحان اللہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے. اپنے خلیفہ کے ایسے معتقد تھے کہ اچھا اس حالت میں بھی مجھے یاد رکھا ہے. ہاں جی، وہ اتنے زیادہ مستغرق تھے کہ شیخ نے ان کے پاس بھیجا اپنا مرید حضرت جو ہے نا وہ پانی پتی میں آتا تھا رحمۃ اللہ علیہ، بہت متبع سنت بزرگ گزرے ہیں، بڑے اچھے قاری تھے، ان کو بھیجا، ان سے کہا کہ وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، جس حال میں ہے وہاں جا کر تو قرآن پڑھنا شروع کر لینا اور یک دم رک جانا. سوری یہ بات غلط ہو گئی. حضرت نے فرمایا تو جا، جو مطلب جو میرے یعنی اس خلیفہ کا یعنی یہ جو حال توڑے اور دوبارہ خلق کی طرف واپس لائے، تو میں مطلب اس کا بڑا خیال رکھوں گا. تو یہ حضرت تیار ہو گئے، انہیں چلے گئے. تو یہ قاری تھے، تو انہیں جا کر وہاں قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے، بہت خوبصورت آواز تھی، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، پھر اچانک رک گئے. اب چونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی میں بس محبت میں مست ہے نا، تو اللہ کی محبت میں قرآن کے ساتھ بیچتا. جیسے اچانک رکے تو انہیں آنکھیں کھول گئی تھی، کیوں بند کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کا وہ حال ٹوٹ گیا. تو یہ جو بات ہے، مطلب ظاہر ہے ان کو پھر اللہ پاک نے ایک مرید تھے ان کے، اور بس پھر ان سے سارا سلسلہ چلایا. ہم انہی سلسلے میں یہ دیکھے حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، اس میں دیکھو صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ، خواجہ محی الدین چشتی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ. او ہو، اچھا لگا بھائی آپ کو ابھی تک چشتی کا پتہ بھی نہیں چلا بھائی, چشتی اوپر ہے رائٹ سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ پنک کلر, پنک کلر, پنک کلر. سارے مفت کے بزرگ ہیں. ہاں جی اچھا ہاں, یہ جو شیش نظامی ہے نا, وہ چشتی صابر کلیری, یہ درمیان والا. ہاں اسی میں ہے نا, میں دیکھتا ہوں پھر, میں دیکھتا ہوں. ہاں اس کے اس کے نیچے کیا ہے؟ ہاں شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہاں جی کبھی کبھی یہ شجرہ کو دیکھ لیا کرو, اس میں فائدہ ہوتا ہے. صرف مطلب ہم جب پڑھتے ہیں سر اپنا شجرہ, اس میں شمس الدین ترک کو علاء الدین یہ ہے نا, مطلب اس میں آتا ہے نا, شمس الدین ترک کو علاء الدین اس میں آتا ہے. تو یہ کبھی کبھی یہ شجرہ اس لیے لگائے ہوئے ہیں, کبھی کبھی ان کو دیکھا کرو, سمجھا کرو, یہ اس میں کچھ فیض ہے. ٹھیک ہے نا, جتنا اپنے بزرگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی اتنا ان کا فیض حاصل ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو اگر اٹیچمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مسئلے ہو جاتے. ٹھیک ہے نا, تو خیر بہرحال یہ میں نے اس میں نام کیوں لکھے ہوئے, آخر کسی وجہ سے لکھے ہیں نا. اچھا سلسلہ قادری کے سرخیل رحمۃ اللہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, سلسلہ سروردیہ کے حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ, سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت شیخ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی اب آگے یہ ٹاپک آتا ہے شجرہ اور اس کی اہمیت, شجرہ اور اس کی اہمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے چار ہیں, یعنی قرآن کی تلاوت سکھانا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تزکیہ کرنا, کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا. قرآن کی تلاوت کے شعبے کی ذمہ داری قراء حضرات نے لی ہے, تزکیہ کی صوفیاء کرام نے اور علم حکمت کے علماء کرام نے لی. علماء کرام میں محدثین کرام نے حدیث شریفہ کو امت تک محفوظ طریقے سے پہنچانے کا بیڑا اٹھایا. اس مقصد کے لیے اپنے سندوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی سندوں کو اس ترتیب سے روایت کرتے ہیں جس ترتیب سے ان تک روایت پہنچی ہے پہنچی ہوتی ہے. مجھے بتاؤ اگر وہ اپنے شجرے کے وہ برقرار نہ رکھے تو کیا حدیث میں کوئی فرق آ جائے گا؟ حدیث تو ویسے بھی کتاب میں موجود ہے نا, فرق تو نہیں آئے گا. وہ کون سی چیز ہے جسے وہ اپنے اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ رکھتے ہیں محفوظ؟ ہاں جی اس کی وجہ یہی ہے, نسبت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ان کو حاصل ہے اس سلسلے کے ذریعے سے. یعنی وہ طاقت اس میں یہ اسی چیز سے آتی ہے نا, متن میں طاقت تو روایت سے آتی ہے نا, متن میں طاقت تو روایت سے آتی ہے. اور اپنی سندوں کو اس ترتیب سے روایت کر جس ترتیب سے ان تک روایت پہنچی ہوتی ہے, بیان ہی اس طرح صوفیاء کرام کو اپنی نسبت کو اسی ترتیب سے بیان کرتے ہیں جس ترتیب سے ان تک نسبت پہنچی ہوئی ہوتی ہے. نسبت کی اس ترتیب کا بیان شجرہ کہلاتا ہے. شجرہ درخت کو کہتے ہیں نا, تو مطلب درخت کی جیسے شاخیں ہوتی ہیں اس طرح اس کی بھی شاخیں ہوتی ہیں. آپ نے بھی بتایا نا کہ صابر کلیر رحمۃ اللہ نظام الدین علیہ شاخیں ہو گئی نا. تو بعض رات نے اپنا شجرہ منظوم انداز میں چاپا ہوتا ہے اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. یہ دعائیہ شکل میں بھی ہوتی ہے اور مریدین اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اس نسبت کو بطور وسیلہ بھی پکڑتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وسیلہ کیوں پکڑتے ہیں بتاتا ہوں, یہ بھی ایک عجیب چیپٹر ہے. وسیلہ کیوں پکڑتے ہیں؟ میں نے آپ سے ایک بات عرض کی, بہت پہلے آپ سے عرض کی ہے, آپ کو یاد آ جائے گی, کہ تصوف کا جو سب سے پہلے اور سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے آپ سے نظر اٹھ جاتی ہے. अगर कोई सूफी नहीं और कोई नेक काम करता है तो नज़र अपने ऊपर होती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, हो गया ना ख्याल, किस तरफ जाएगा? अपने ऊपर ही जाएगी ना नज़र, कि मैंने किया, मैंने किया। और मैंने किया ये सबसे बड़ा मसला है किसी अमल को ज़ाया करने के लिए। हाँ जी, तो ये जो है ना, मतलब जिस वक्त कोई बैत होता है तो अपने से नज़र हट जाती है, अपने शेख पे चली जाती है और अपने सिलसिले पे चली जाती है। लिहाजा जब भी कोई अच्छा अमल उससे होता है तो कहते हैं सिलसिले की बरकत है या मेरे शेख की बरकत है, तो अपने से नज़र हट गई ना। तो अब जब दुआ करते हैं तो इंसान समझता है कि मैं अच्छा हूँ और दुआ करें करता हूँ कि मैं बुजुर्ग हूँ, तो ये अच्छा ख्याल है, या मैं कहूँ कि मेरा सिलसिला अच्छा है, वो बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, हाँ जी, तो इनकी बरकत से मेरी दुआ कबूल हो जाए, कौन सा अच्छा है? यही है ना, इसी को वसीले कहते हैं ना। वसीले और किसको कहते हैं? वसीले को लोगों ने पता नहीं हवा बनाया है, वसीले सिर्फ इसी चीज को कहते हैं, वब्तगु इलैहि वसीला, अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। तो ये असल में अपने नफ्स की नफी का नाम है कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, ये जो अल्लाह वाले हैं इनकी बरकत है, अरे ये अल्लाह वालों की बरकत है। तो इसी चीज से माशाल्लाह हिफाजत हो जाती है। तो ये जो दुआ मांगते हैं इनके तो फेल, उनके तो फेल, क्यों? हदीस शरीफ में दुआ नहीं, जिब्राइल और मिकाइल और साफिल और मोहम्मद नबी, हाँ, और इस तरीके से काफी अल्फाज आते हैं, ये वसीले के अल्फाज हैं, वसीले के अल्फाज। तो ये मतलब ये है कि इसमें इंसान की नज़र हट जाती है अपने ऊपर से, यही असल में बड़ा कमाल की चीज़ है। तो जब इंसान अपने बुजुर्गों के वसीले से दुआ करता है तो अपने से नज़र हट जाती है, बस इतनी सी बात है। बंदा की नस्बत, बंदे को हज़रत सूफ़ी मोहम्मद इकबाल मदनी रहमतुल्लाह अलैह से बवास्ता हज़रत शेख उल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह चार सिलसिलों में, और इन्हीं से बवास्ता हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह तरीके आली रश्तिया में, और बवास्ता हज़रत अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले नक्शबंदी में, हज़रत सईद तंजीमुल हक हलीमी साहब रहमतुल्लाह से बवास्ता हज़रत मौलाना फ़कीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह के चारों सिलसिलों में, और इन्हीं से बवास्ता हज़रत सैफुर्रहमान गुलबादशाह अलमारूफ मेहबंद बाबाजी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले क़ादरिया नक्शबंदिया मासूमिया मुजद्दिदिया में, और डॉक्टर फिदा मोहम्मद साहब मदज़रू सैद बशीर अहमद ककील रहमतुल्लाह अलैह और हाजी अब्दुलमनान साहब मदज़रू से बवास्ता मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह चारों सिलसिलों में जाते। इसके अलावा हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से वज़ीर मौलाना अबीदुल्ला अनवर साहब रहमतुल्लाह अलैह तरीका रश्दिया में, और वज़ीर मौलाना शमसुल हक अफगानी साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत रायपुर रहमतुल्लाह अलैह चारों सिलसिलों में, और मौलाना अब्दुल्गफ़ार साहब मदज़ुलू से वज़ीरिया कसीर मशाइख के अरब अजम के मजीद सिलसिलों में जाता है। अल्लाह ताला बुज़ुर्गों के हुस्न ज़न को बंदे के हक़ में कबूल फरमा कर अपनी खालिस बंदगी में कबूल फरमाए, आमीन। तरीकत के सिलसिले, सिलसिलों की मिसाल तिब के मुख्तलिफ तरीकों की तरह है, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी तिब, अकोपंक्चर वगैरह। मतलूब सिर्फ सेहत होती है, तिब का तरीका नहीं, इसलिए जिसको जिस तरीके से भी शिफा हासिल हो तो उसके लिए वही ठीक है। लेकिन अगर वो ये कहे कि बाकी तरीके ठीक नहीं तो फिर कहना गलत होगा, क्योंकि मकसूद जिस जरिए से भी हासिल हो तो ठीक है, अलबत्त मिजाजों के फर्क से तरीके का इंतखाब एक अच्छा उसूल है। चार सिलसिले चिश्तिया नक्शबंदिया कादरी और सुरवर्दिया हिंद पाक में ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन सिलसिले सिर्फ चार नहीं और भी हैं, जिनमें शाज़लिया, रिफाइया, किबरविया, उबूदिया वगैरह ज़्यादा मशहूर है। इन सारे सिलसिलों के अपने अपने उसूल हैं, जिनसे सिर्फ मशायख को सरोकार होता है, अवाम को सिर्फ शेख से सरोकार होता है। हाँ जी, जैसे दवाई शे मतलब डॉक्टर देते हैं ना, आवाम को तो दवाई से सरोकार नहीं होता, वो तो डॉक्टर के साथ सरोकार होता है, डॉक्टर उसको जो भी दवाई दे वही कहेगा, वो तो नहीं कहता जी मुझे फला दवाई दे दो ये उसके साथ मुझे बड़ी मुनासिबत है वो कहेंगे तुझे क्या पता कि तुझे उसके साथ मुनासिब, तो हमारा काम है, हम बताएंगे आपको कौन सी दवाई से मुनासिबत है, ठीक है ना। سوائے نقشبندیہ سلسلے کے باقی سلسلوں کے ہاں سلوک پہلے تو ایک کرایا جاتا ہے، جذب کے ذریعے تکمیل ہوتی ہے. نقشبندیہ سلسلے میں خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے حالات کے پیش نظر شوق سلوک پیدا کرنے کے لیے جذب مبتدی کو مقدم کیا اور اس کے لیے طریقہ دریافت کر لیا، جس سے جو عشق روح کو اللہ تعالیٰ سے قالب کے ساتھ ملنے سے پہلے تھا اس کو ذکر، شغل اور مراقبے کے ذریعے یاد دلایا، جس سے جذب منتحی کی طرح لیکن جذب مبتدی پیدا ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس کا مقصد بنیادی طور پر سلوک کے لیے تیار کرنا تھا، اس لیے سلوک تو یہ کہ بغیر سالک کی تکمیل نہیں ہوتی. جذب حاصل ہو تو اس کے کچھ توابع ہوتے ہیں، توابع سے مراد کہ وہ سائیڈ ایفیکٹس، توابع سائیڈ ایفیکٹس، بس اس شخص کی توجہ کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کا ان کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، عوام میں ارد لذیذ ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو شیطان استعمال کر سکتا ہے اور سلوک کو طے کرنے میں تاخیر کرا کے نفس کو پھر دل کی حالت گرگو کرنے کا راستہ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. مجھے ایک نقشبندی شیخ نے بتایا، سبحان اللہ کیا بات ہے، ایک نقشبندی شیخ نے مجھے بتایا، باقی کچھ لوگ کے بارے میں کہتے ہیں نفس کے اوپر، لطیفہ نفس کے اوپر جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں، اس سے انسان لوگوں میں ارد لذیذ ہو جاتا ہے. لطیفہ نفس کے اوپر ذکر کرنے سے لوگوں میں ارد لذیذ ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی اس نیت سے نفس لطیفہ نفس پہ کرے تو وہ تو گیا، کیونکہ لوگوں میں ارد لذیذ ہونا تو دنیا ہے، یہ تو دین نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میں نے حضرت مسترد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو وہ بھی نقشبندی تھے، ان سے سنا کہ حضرت نے فرمایا نفس کے لطیفے کو تو چیڑنا نہیں ہے، نفس کے لطیفے کو تو چیڑنا نہیں ہے، یعنی مراقبات کے لحاظ سے، مجاہدات کے لحاظ سے تو چیڑنا ہے یعنی علاج جو کرنا ہے، لیکن مراقبات کے لحاظ سے نہیں، اس میں مراقبہ نہیں کرنا، کیونکہ اس لطیفے میں حرکت پیدا ہو گئی تو یہ لوگ کو کھینچتا ہے لوگوں کو کھینچتا ہے یہ. پھر میں نے اس کی تصدیق اور نقشبندی حضرات سے بھی کی، تو انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے. جو آج کل جو بڑے مسائل پیدا ہوئے نا، ان لوگ کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس سے پتہ چلا کہ گڑبڑ شروع ہو گئی تھی، نیت میں فطور آ گیا تھا، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے تھے. اب شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ شیطان کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کو نہ پہنچے، اس کا کام تو یہ نا. اب چاہے وہ آپ کو اس کے لیے گھر سے باہر نہ جانے دے، اس میں کامیاب ہو جائے پھر بھی کامیاب ہے شیطان، چاہے گھر سے باہر آ جائے پھر رکوا دے، کسی دوست کے ساتھ ملاقات کروا کے اس کے ساتھ لے جائے اور اپنی منزل سے رہ جائے، پھر بھی کامیاب ہے. آپ گاؤں سے باہر چلے گئے، پھر کسی طریقے سے آپ کو اغوا کر دیا، آگے پیچھے کر دیا، نہ پہنچ، حتیٰ کہ اپنے منزل پہنچنے والے تھے اور ایک فٹ پہلے آپ کو کوئی ایسا دھوکہ دیا کہ آپ نہ مل سکے. کام تو اس کا ایک ہی ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب آپ اتنے زیادہ محنت کر کے کر کے کر کے کر کے بس پہنچنے والے ہو اور ادھر آپ کا کوئی چکر دے رہے اور بجائے کسی اور طرف لے جائے اصل مقصد کے. کہتے ہیں نا کہ ایراں ب ترکستان میروی ب مکہ نہ میروی، یہ راستہ تو ترکستان کی طرف جاتے، یہ مکہ کی طرف تو نہیں جاتا. تو اگر دنیا کے لیے آپ نے قدم اٹھایا تو دنیا کی طرف جائے گا نا، تو دین کی طرف تو نہیں جاتا. تو اب بے شک آپ نے لطیفہ قلب بھی جاری کیا ہے، لطیفہ نفس، لطیفہ روح بھی جاری کیا ہے، لطیفہ سر بھی جاری کیا ہے، لطیفہ قفی بھی جاری کیا ہے، لطیفہ خفا بھی جاری کیا ہے، اب اس کے بعد آپ مزید مراقبات کر کے سلوک شروع کرنے والے تھے کہ اس سے پہلے آپ کو شیخ نے اغوا کر کے لطیفہ نفس پہ لگا دیا. चाहे वैसे ही किसी धोखे से कि आपके दिल में बैठा दे, वो ठीक है ये भी जारी हो जाए, अच्छी बात है, और ये और कोई तरीका बताए। अच्छा, अब आप लतीफ लतीफ एनफ जारी हो गया, उसके बाद लोग आपकी तरफ आने लगे, और लोग आपकी तरफ आकर जो ना मतलब है कि आपने आप में मशगूल कर दिया। हाँ जी, वो नजराने आने लगे और फतूहात होने लगे, बस आपने उसको मकसद समझ लिया। कितने कामयाब हुए, कितने कामयाब हुए, गए अपने मकसद से, सारा मकसद आगे पीछे हो गया। यही खतरात होते हैं, यही खतरात होते हैं। तो हमारे मशायख इस मसले में बड़े ही पर्टिकुलर थे, भाई नफ्स को तो छेड़ना नहीं है, नफ्स को तो छेड़ना नहीं है। तो ये वाली बात है, तो उसमें ही कहते हैं कि इनकी तवज्जो में बड़ी कुव्वत आ जाती है, और साथ साथ लोगों का रुझू भी उसकी तरफ हो जाता है। ये दो चीजें से जिनको शैतान इस्तेमाल कर सकता है, और सलूक को तय कराने में ताखीर करा के नफ्स को फिर दिल की हालत गुरगु करने का रास्ता दिया जाता है। और नफ्स अगर ऐसा कर दे तो न सिर्फ ऐसे सालिक अपने आप को खतरे में डाल लेगा, बल्कि दूसरे सालिकीन जो उसकी तरफ रागब होते हैं उनका रास्ता भी मार देते हैं। वैसे मैं तो न सियासी आदमी हूँ, ना मैं इख्तलाफात के चक्कर में पड़ता हूँ, लेकिन समझाने के लिए कभी कभी मिसाल तो मुझे देनी पड़ती है ना। अब मिसाल के तौर पर ये जो बिदती पीर होते हैं, या बिदती जो लोग होते हैं, या मुशरिकाना रसूमात करने वाले जो लोग होते हैं, क्या आपको इजाज़त देंगे कि आप किसी सही उलकीद शेख के साथ मुलाकात करें? हाँ जी, या उनकी मजलिस में बैठे कभी आपको इसकी तरगीब देंगे? क्या करेंगे? आपका हर रास्ता रोकेंगे कि आप उनकी तरफ जाएं, कोशिश करेंगे कि आप ऐसे लोगों की बेनक भी ना आपको पड़े। वजह क्या है? उनके पास पहुंचना और इनसे कटना एक जैसी बात होगी, तो कब आपको करने देंगे? जब ऐसी बात हो जाती है तो यहां पर ये जो मर्जूम मुतमक्किन लोग हैं, ये बाकी मंतही की तरफ ले जाने जाने देंगे? उनके बारे में मुख्तलिफ तरीकों से बातें होगी, मैं मुझे पहुंचती है ना, मतलब वैसे कोई नहीं, मैं कोई अवामी, मैं वैसे वैसे जुबानी बातें कर रहा हूँ, तजुर्बात की बात कर रहा हूँ कि ऐसे ही होती हैं फिर चीजें, और नुकसान हो जाता है लोगों का। ऐसे किसी शख्स से अगर कोई बैत हो जाए तो उसके लिए जो दूध है वो जहर बन जाता है। कैसे बताता हूं? बस ऐसा कोई शख्स मेरे मजलिस में बैठ गया जो किसी गलत शख्स से बैठे, अब मैं तो सलूक की बातें समझाने के लिए और तमाम तसव्वुफ की तारीफ करने के लिए मैं तो कहूंगा भाई शेख कामिल की बात मानो, शेख की बात मानो, शेख की बात मानो, कहूंगा ना बार बार। ये बात उनके लिए मुफीद है या नुकसानदेह? तो है तो ये दूध की तरह, जो शेख की बात मानता है तो वो तो सेहत है, लेकिन कोई गलत आदमी से बैठ तो उसके लिए ये बातें जहर है, वो मजीद पनसता जाएगा, मजीद खराब होगा। ऐसे लोग को वापस लाना फिर बड़ी मेहनत की बात होती है, किस्मत से ही कोई वापस आ सकता है, किस्मत से कोई वापस आ सकता है, नहीं वापस आता, वो पंस जाता है। दलदल से निकलना आसान होता है, जितने इंसान पैर हिलाते उतने नीचे जाता है, न जाए रफ्तन न पाए मानदन, न कड़ा रह सकता है न हाथ पैर हिला सकते हैं, जितना हाथ पैर हिलाते मजीद नीचे जाता है। तो खतरनाक बात हो गई ना। इसी सूरत में ये किताबें बहुत लाजिम 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 हो जाती है, समझ में आई ना बात? अगर कोई आपको ये चीज ना बताए और एक दफा जाल में फंस गए, फिर इसके बाद आपको कौन निकालेगा? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ऐसी चीजों के बारे में जानना लाजमी है कि पहले से पता हो कि हक क्या है, हक क्या है, حق کو جان لو تو حق والے کو پہچان لو گے، اگر آپ کو حق کا ہی نہیں پتا تو حق والوں کو کیسے جانو گے؟ مطلب دیکھو پہلے تو علم ہوتا ہے نا، علم پر عمل ہوتا ہے، تو اگر علم ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ تو پہلے تو صحیح لوگوں کا علم تو ہو نا کہ صحیح لوگ کون سے ہیں اور غلط لوگ کون سے ہیں. اگر آپ کو ایک نمبر علم ہو یا نپل کا پتہ نہ ہو اور آپ بازار جا کر خریدنے لگے تو کیا خیال ہے کتنے کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ بعض دفعہ جو دو نمبر تین نمبر ہوتے ہیں ان سے پہلے نمبر سے زیادہ خوبصورت ہوتی زیادہ. مجھے خود ایک دکاندار نے ویسے کہا تھا کہ یہ کون سا ہے اور یہ کون سا ہے، حالانکہ میں انجینئر ہوں، لیکن چونکہ ان چیزوں کی تو مجھے پتہ نہیں ہے نا، بازار میں تو نہیں بیٹھا ہوں، تو میں نے جو دو نمبر تھا اس کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ دو نمبر ہے، یہ ایک نمبر ہے. تو دکانداروں کو تو پتہ ہوتا ہے نا، وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو تو تمام چیزیں وہ کرتے ہیں، اگر ان کا کام ہوتا ہے. ان کو مجھے طریقہ بتایا کہ دیکھو نا اس کو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ دیکھو کہ اس میں یہ چیز ہو تو پھر وہ ٹھیک ہوگا ورنہ غلط ہوگا. تو ہر چیز کے اپنے اپنے پرکھ کسوٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہر چیز کی اپنی اپنی کسوٹی ہوتی ہے. میں کراچی کے ایک بازار میں گیا، ایمپریس مارکیٹ پتہ نہیں، ہاں وہاں پر سونے کی جو دکان ہے نا، سونے کی، ان کا اپنا بازار ہے. وہاں بہت زبردست آج کل، پہلے پتہ نہیں تھے نہیں، لیکن آج کل بہت سیکیورٹی ہوتی ہے، مطلب کئی چیکس آپ کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اندر جاتے ہیں. تو میں اب صاحب جس کے دکان کے مالک تھے، میں مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، تو کافی تمام چیزوں کے کراس کرنے کے بعد جب ہم پہنچے تو ان کے پاس ایک بکس تھا، اس میں ٹولز تھے، ان کے پاس ڈائمنڈز آتے تھے، ڈائمنڈز، وہ ڈائمنڈز کے کاروباری تھے. تو وہ اس کے مختلف طریقے تھے ان کے پاس، کہ جس میں وہ ٹولز مر کے ذریعے سے معلوم کرتے کہ صحیح ڈائمنڈ کون سا ہے. تو ان میں سے ایک ایسا بھی تھا کہ وہ اس پہ اوپر رکھتے نا، بہت تیز ہیٹ بہت کم وقت میں جنریٹ ہو جاتا تھا وہ، تو اگر وہ پلاسٹک کا ہوتا نا تو بس وہ جل جاتا، اس سے دھواں نکلتا، کہتا یہ نہیں ڈائمنڈ نہیں، ڈائمنڈ نہیں، وہ تیز ہیٹ، مطلب جانا بس اس پہ رکھتے اور فوراً دھواں سے نکلتا اگر وہ غلط ہوتا. اس طرح اور بھی اس کے ٹیسٹ تھے، وہ کروانے کے بعد جب وہ سب سے پاس ہوتا پھر اس کی قیمت لگتی، یہ ہیرا کتنے کا ہے. ہاں جی، تو اب ظاہر ہے جس وقت بازار میں دھوکہ بازی شروع ہو جائے تو دھوکہ بازی سے بچنے کے لیے تو پھر آپ کو جاننا پڑے گا نا، نہیں جانے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ اپنے ہی ہوگا، آپ پتہ نہیں اپنا سارا کچھ لوٹا کے آ جائیں گے. یہ جو نوسرباز ہوتے وہ تو اتنے چالاک ہوتے کہ آپ کو کڑے کڑے بیچ دیں گے کسی کو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں تو بک گیا ہوں. آج تو ایسے لوگ جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ دل کے تاروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایسے زبردست کہانی بنا لیتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اور نفس اگر ایسا کرے تو نہ صرف ایسا سالک اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے بلکہ دوسرے سالکین جو اس کی طرف راغب ہوتے ہیں ان کا راستہ بھی مار دے. اس چیز کو دور کرنے کے لیے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو مکتوب نمبر 287 میں اس کی تفصیلات لکھ دی، جن کو احکر نے کتاب حقیقت جذب و سلوک میں جمع کر کے اس کے تشریح کے ساتھ چھاپ دیا. اس کتاب میں اس کی تفصیل پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی خواہش کے عین مطابق ہے کہ حضرت کے سلسلے تعلق رکھنے والے اس سے آگاہ ہوں، تاکہ ان تمام مسائل کے شکاروں سے بچ جائے جن کا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں ذکر کیا ہے. چونکہ یہ سلسلہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بقول حضرت ثانوی مصحف کے عوام کے لیے بہت مفید ہے، چونکہ یہ سلسلہ بقول یعنی نقشبندی سلسلہ بقول ہستانوی ہو سکے عوام کے لیے بہت مفید ہے، لیکن عوام ہی ان مسائل کے شکار بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس خطرے کے پیش نظر اکر نے سلوک طے کرانے کے لیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی پہلے تذکیر سے کام لیا ہے تبلیغی جماعت والا طریقہ، تذکیر فضائل بیان کرنا جیسے ہوتا ہے نا، تذکیر سے جیسے کہ تبلیغی جماعت کا معمول ہے، وہ تذکیر کے ذریعے سلوک طے کرانے کا شوق پیدا کیا جائے، فضائل کے ہی کمال ہے نا جو اتنے زیادہ مشقتیں اٹھا لیتے ہیں، ورنہ اور کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کیا دیتے ہیں، صرف فضائل ہی سنا سنا کے ان کو، ہاں جی، اور وہ مقامات کو دو مقامات کو جذب مبتدی سے پہلے طے کرایا جائے، اس کے بعد جذب مبتدی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جب وہ حاصل ہو تو بقیہ سلوک پھر طے کرایا جائے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جذب منتہی پر منتج ہو جائے۔ سلوک کے جو دو مقامات پہلے طے کیے جائیں گے درجہ ذیل ہے، نمبر ایک مقام توبہ، نمبر دو مقام نابت، یہ دونوں باقی مقامات سلوک کے لیے بنیاد ہیں۔ توبہ سے منفی اعمال سے کٹنا نصیب ہوگا اور نابت سے مثبت اعمال کا اجرا ہوگا، یعنی مقام توبہ گزشتہ گناہ آلود زندگی سے اپنے آپ کو کاٹنا ہے، اور مقام نابت بقیہ زندگی میں شریعت مطہرہ کی پاکیزہ زندگی حاصل کرنے کے لیے استقامت حاصل کرنا ہے۔ باقی مقامات ان دو مقامات کے تفصیلی حصول کے ذرائع ہیں، ان بنیادوں کی بنیاد بھی جذب سے پہلے ہو جائے تو کم از کم مرزوم و تمکنوں سے انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ چاروں سلسلوں کے نمائندہ ذکر سے کام شروع ہوگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق اور اللہ، شروع میں ایک ایک تسبیح پر حسب استطاعت ان میں اضافہ ہوگا، اس کے بعد ذکر قلبی، روحی، سری، خفی، اخفا، پھر مراقب احادیت، پھر مراقب توحید افعالی، ثبوت صفات ثبوتیہ، شیونات ذاتیہ، تنزیح صفات سلبیہ، شان جامع، میت، کعبہ کی قرآن کی صلات کرایا جائے گا، بعد ازا مراقب ابدیت، مراقب احسان، حب الہی، حب فی اللہ، نور اور دعائیں کرائے جائیں گے۔ ان اذکار مراقبات سے صرف اتنا جذب حاصل کرنا ہے کہ سالک سلوک طے کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جیسے شیخ کو پتہ چلے کہ سالک اتنا جذب حاصل کر چکا ہے کہ سلوک طے کر سکتے ہیں، تو طریق جذب کے حصول کو موقوف کر کے سلوک کے مقامات طے کرانا شروع کر دیں۔ یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھے، بڑے گہرے ساتھی تھے، حضرت سمجھ گئے کہ اب میرے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہو گئی ہے، تو اب میں ان کو جو بھی کہوں گا تو مانیں گے، تو انہوں نے اسے کہا بھائی داڑھی رکھ لے، داڑھی نہیں تھی اس کی، داڑھی رکھ لے، اگلے دن سے وہ غائب ہو گیا۔ حضرت کو 3 دن تک نیند نہیں آئی اس پریشانی کے عالم میں کہ میں نے ایک صاحب کو کاٹ دیا، پھر میں افسوس ٹنڈے توے پہ آٹا ڈال دیا، آٹا بھی ضائع ہو گیا، افسوس ٹنڈے توے پہ آٹا ڈال دیا، آٹا بھی ضائع ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات، یہی جذب ہے، یہ ٹنڈا توا کو گرم توا بنانا ہے، جب تک توا گرم نہ ہو اس پہ آٹا نہیں ڈالنا چاہیے، سلوک طے کرانا آٹا ڈالنا ہے۔ تو اگر شیخ کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہوا، گرم جوشی جس کو کہتے ہیں نا، گرم جوشی، لوگوں نے شیخ کو جب تک اس جذب کی حد تک نہیں پہنچے ہوتے، شیخ کو اپنے مقاصد کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، شیخ کے مقاصد کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ ویسے بلا تکلف میں کہتا ہوں تجربے کی بات بتا رہا ہوں نا، اپنے شیخ کو اپنے مقاصد کے لیے ذریعہ بنایا ہوتا ہے، ان کے مقاصد پہلے سے طے ہوتے ہیں، کسی کے کاروبار ہوتے ہیں، کسی کی صحت ہوتی ہے، کسی کا مشہوری ہوتی ہے، کسی کا اور کوئی ہوتا ہے، کسی کی خلافت ہوتی ہے، سمجھ میں آ گئی بات، مطلب ظاہر ہے مقاصد ہے، ہاں اس کے لیے شیخ کو ذریعہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک اتنا لوہا گرم نہ ہو جائے کہ اس کو موڑ کیا جا سکے، اس وقت تک شیخ یہ جرت نہیں کرتا، کیوں، وہ بیچارے تو بالکل دیوار پر بیٹھے ہوئے اڑ جائیں گے، ہاں جی، تو اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ان کا یہ وقت آ جائے کہ اب ان کو کچھ کہا جا سکے، تو بس پھر سارا چیزیں موقوف کر کے اب ان کو سلوک پہ لگاتے ہیں، اور اصل کام سلوک کا ہوتا ہے، اس سے پہلے تو تیاری ہے سلوک کی، جو لوہار لوہا گرم کر رہا ہے تو کیا اصل کام کر رہا ہے، असल काम तो अभी दूर है, अभी तो उसके लिए तैयारी है। जब लोहा गर्म होकर सुर्ख हो जाए, फिर उस वक्त वो जो चोट लगाते हैं और मुख्तलिफ इसको शेप देते हैं, ये असल काम शुरू हो गया। उससे पहले पहले अगर वो चोट दे इस काम को तो वो तो हो गई नहीं, ठंडा हो जाएगा लोहा, और बस फिर उसके बाद जो कुछ किया हो गया। समझ में आई ना बात? तो जज्ब को हासिल करने का मकसद सिर्फ सलूक के लिए तैयारी है, लेकिन सलूक के लिए तैयारी उसको मुरीद पे नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों? मुरीद को क्या पता कि मैं मुकाम हासिल कर चुका हूँ? वो शेख के सवाबदीद पर होते कि कब उसको वो करते हैं। मुझसे दो बच्चियाँ बैत हुई, उनको मैंने जिक्र अस्कार बताना शुरू किया। अभी एक महीने भी नहीं गुजरा था कि वो जज्ब के लिमिट्स क्रॉस कर गए। हाँ जी, मैंने फौरन सारा कुछ रोक कर उनको एक औरत के हवाले कर दिया कि आप सलूक तय करा दो उनको, आप इनको सलूक तय करा। वो रोती रही, आप हम अपने आप से क्यों इला। मैंने कहा मैं तो मकसूद नहीं हूँ, अल्लाह मकसूद है। अल्लाह मकसूद है, जब अल्लाह मकसूद है तो अल्लाह के लिए तो आपको फिर अब सलूक तय करना पड़ेगा। तो अभी अब आप जो है ना उनके, तो उनके साथ अटैच कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उनको बाद में पता भी चल गया क्या ये बात सही थी। तो इस वजह से मैं कहता हूँ ये जो ये बात होती है, एन मुमकिन है कि एक आदमी को दो दिन में मुकाम हासिल हो जाए, मुमकिन है कि किसी को दो साल में भी ये मुकाम हासिल ना हो, एन मुमकिन है किसी को 20 साल में भी ना हो। ये बारीकी अपने अपने उस पर इस्तेदाद पर है। लोहा जल्दी गर्म होता है और पानी देर से गर्म होता है। हाँ जी, तो जो लोहा है वो तो जल्दी गर्म होगा, वो जो पानी होगा तो देर से गर्म होगा, उसमें शेख का क्या कसूर है? हाँ जी, तो असल में यही वाली बात है, जो पहले से तैयार होके आए होते हैं तो उनके लिए आसानी होती है। जो पहले से और मकासद लेकर आए होते हैं तो पहले तो उन मकासद से धुआं निकलेगा ना, धुआं निकलेगा, उसके बाद फिर कहीं बात आएगी। जब असल आग शुरू होगा धुआं खत्म होने के बाद, फिर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? दो मुकामात तो पहले तो हो चुके हैं, चूंकि रियाजत के बगैर नफ्स काबू नहीं आता, इसलिए अपने आप को इस नीयत से रियाजत का हुगर बनाने की शिरत पर चलने में नफ्स रुकावट न बने जरूरी है। नफ्स जद दिल में दुनिया की जो मोहब्बत होती है वो दुनियावी चीज़ों पर हरीज कर दे, जिसका इलाज कनात हासिल करना है। लेकिन अगर इस पर अमल न हो तो हमारा तखयल तखयल रह जाएगा। इसको अमली जाम जब पहनाया जाता है तो उसको जोहद कहते हैं। फिर अपने आप को अल्लाह ताला के नापसंदीदा अमाल व अफ़ाल से दूर रखने के लिए मुकाम तक़वा हासिल किया जाता है, और जो एक हिफाज़त किले की मानंद है। इस मुकाम के बाद जो भी कदम उठाया जाएगा तो शरीर के मुताबिक अच्छी नीयत से उठाया जाएगा इंशाल्लाह। इसका लाजिमी नतीजा सब्र है, क्योंकि सब्र के बगैर तक़वा कायम नहीं रह सकता। मुहूम हतरात से बचने के लिए मुकाम तवक्कुल लाजिम है, बगैर इसके शरीर पर अमल करना मुश्किल होगा। ये लोग हराम कारोबार क्यों करते हैं? तवक्कुल नहीं होता। हाँ जी, उससे बचने के लिए शेख का कहना तो काफ़ी नहीं होगा ना, इस मुकाम तवक्कुल को हासिल करना होगा, तभी उसके बाद उसको शेख की बात समझ आएगी। हाँ जी, जब ये गाठी गुजर जाए तो फिर साले के दिल से अल्लाह ताला के तकवीन और तशरी अहकाम को तस्लीम कर लेता है, जो कि मुकाम तस्लीम है। इससे मुकाम रजा के लिए रास्ता खुल जाता है कि इंसान भी फिर हर हाल में अल्लाह ताला से राजी रहता है, और जवाब में अल्लाह ताला भी उससे राजी हो जाते हैं। जिसका पता तो उधर चलेगा, लेकिन इसके आसार यहीं से शुरू हो जाते हैं। ये मैंने जो जल्दी जल्दी पढ़ा है ना, ये इंशाल्लाह बाद में तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है कि इसको तफसील से तय कर लें। कह इसलिए दिया ताकि कम अज़ कम मालूम हो जाए ये बातें हैं, लेकिन बाद में इंशाल्लाह इसकी तफसील अगले दफ़ा अगले हफ्ते में इंशाल्लाह हो जाएगी। मुख्तसर सा जिक्र करेंगे क्योंकि वक़्त बहुत थोड़ा रह गया। لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا هو، 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 لا إله إلا هو. حق 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 الله 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 الله. اب دسترخوان لگا دیا جائے اور درود شریف پڑھتے رہیں انشاءاللہ، بالکل آخری وقت میں دعا بھی کی جائے گی، لیکن اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں، بہت قیمتی وقت ہے.
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا لقوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته للذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لقوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتها وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا منادي ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا انت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نسيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمر رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بقولي. رب زدني علما أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ادخلنا بجنات عدن التي وعدتهم ومن سلم من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وجلدی کرے بھائی دے دو جتنا ہو چکے وقت ہونے والے. واسلم فی ذریتی انی تبت الیک من المسلمین انی مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا ولاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا واسلي لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي من دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وبعد بيني وبين خطاياي كما ينقى الثوب الابيض. كما بقيم السيئات ومن تقي يوم الدين فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. واسلي لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اني مغلوب فانتصر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعا قبول فرما سب کے روزے قبول فرما. لا کو لوکی مغفرت تو ہمارے بھی ان میں شامل فرما دے. وصلی اللہ تعالی.